پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان خبر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم سب سے پہلے ایک گفتگو کریں گے پاکستان میں ہونے والی سارک کانفرنس کے حوالے سے۔ وزرائے داخلہ کی یہ سارک کی کانفرنس آج پاکستان میں ختم ہو گئی۔ چودھری نثار نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، اور راج ناتھ نے جو دہشت گردوں کو کے لیے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بھی اس میں تقریر کی جو بھارت کے وزیر داخلہ تھے، جس کے بعد وہ فوری طور پر بھارت واپس چلے گئے۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ بھارت کے وزیر داخلہ کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا گیا، لیکن بھارت نے سارک کے اجلاس کے دوران راج ناتھ کی تقریر کو بلیک آؤٹ کرنے کے خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ان کی تردید کی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب اور پرتاپ سوم منشی صاحب، بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جنرل طلعت مسعود، یہ فرمائیے کہ یہ جو آج واقعہ ہوا اور بھارت اس کی تردید کر رہا ہے کہ کوئی بلیک آؤٹ نہیں کیا گیا راج ناتھ صاحب کی تقریر کا، کیا یہ کوئی خاص کوارٹرز ہیں جو ایک کسی خاص مقصد کے تحت اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟
جی، میرے میں اس میں کچھ صداقت بھی ہے اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بلیک آؤٹ تو کوئی ہوا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلیک آؤٹ نہیں ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ شاید یہ مقصد نہ ہو کہ بلیک آؤٹ کیا جائے، لیکن اگر میڈیا کے کچھ لوگ یہ ڈیسائڈ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ بلیک آؤٹ ہونا چاہیے، تو وہ بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی لوور لیول کے اوپر حکومت کے لوگ اس طریقے کا آرڈر پاس کر دیں شرارت کے طور سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، وہ تو کوئی انکوائری ہوگی تو ہی پتہ لگے گا کہ کیا حقائق کیا تھے، کس بنا پر یہ بلیک آؤٹ رہا، اگر جو کہ واقعی میں تھا بڑی حد تک۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ صبح میں جب ہم نے پوچھا کہ کیا کیسے کانفرنس جا رہی ہے، تو سب نے کہا کہ کوئی چیز باہر آ ہی نہیں رہی ہے، وہ تو سب سے پایا جا رہا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے اس میں حقیقت ہے۔
مگر یہ جو انڈین گورنمنٹ نے بات کہی ہے، ان کے اسپوکس مین نے جو بات کہی ہے، وہ یہ کہی ہے انہوں نے کہ جو سارک کے اجلاس ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں عام طور پر، اور تقریریں باہر نہیں کی جاتی تاکہ کھل کر ڈسکشن کیا جا سکے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ پرتاپ سوم بنجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی سر۔
یہ بتائیے کہ یہ بھارت میں کیا اس بارے میں کہا جا رہا ہے؟ بھارت کا تو آفیشیل اسٹینڈ یہ ہے کہ کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا ہے۔
سر، بلیک آؤٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بھی منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز نے کلیئر کیا کہ بلیک آؤٹ جیسا نہیں تھا۔ وہ سارک کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ انوگریل سیشن کو کور کرتے ہیں اور میڈیا کے لیے اوپن ہوتا ہے، ریسٹ وہ بند کر دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بلیک آؤٹ اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے جتنا بڑا سبجیکٹ جو بات چیت ہے۔ بعد میں وہاں پاکستان سے بھی ان کے جو ہوم منسٹر ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا
جی
کہ صاحب وہ کوئی بلیک آؤٹ نہیں تھا، اور راج ناتھ سنگھ نے وہاں پر جو بولا ہے تو کوئی بھی پاکستان نام نہیں لیا کسی کنٹری کا، لیکن جو بولا ہے وہ سب پاکستان سے کنیکٹ کے اوپر آتا ہے
جی۔
تو اس لحاظ سے ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ میڈیا کے بیچ میں جو بیان ادھر ادھر سے چلے اس کے آدھار پہ ہے، بلیک آؤٹ جیسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔
جنرل طلعت مسعود، یہ فرمائیے کہ راج ناتھ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ دہشت گردوں کو شہید کے طور پر نہیں پیش کیا جانا چاہیے، یا چودھری نثار صاحب نے جو بیان دیا ہے بھارت کا نام لیے بغیر، تو کیا یہ جو اس قسم کے متضاد بیانات اور ایک دوسرے کے مخالف بیانات آئے ہیں بغیر نام لیے ہوئے، ان سے تعلقات جو بتدریج خراب ہو رہے ہیں مزید خراب ہونے کا امکان ہے؟
یہ بالکل، اور دیکھیے بات یہ تھی کہ دونوں ممالک کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے ریمارکس آپس میں نہ پاس کرتے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ سارک کی کانفرنس کو کامیاب بنانا تھا اور یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ پلیٹ فارم سے ایک لحاظ سے ٹینشنز ہیں وہ کم ہوں، لیکن اس کے برعکس میرے خیال میں اس کا پورا جو اثر ہوا ہے حالات اور خراب ہو گئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی جو ہے، دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ تنگ آ گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ سن سن کر الزام تراشی، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں اور جو مسائل ہیں ان کے اوپر ٹھوس طریقے سے سوچ اس طریقے سے سوچا جائے کہ اس کو حل کیا جائے، نہ کہ معاملات کو اور پیچیدہ کیا جائے اور آپس میں اتنی تلخی ہو جائے کہ مطلب حالات اس نوعیت پر پہنچ جائیں کہ एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, ये किस किस्म के रिवायत जो है ये लोग कायम कर रहे हैं।
प्रताप सोमवंशी साहब, ये बताइए कि भारत में जो अखबार हैं उनका जो रोल है सिलसिले से, कि भारत के अखबार में ये खबर सबसे पहले आई थी कि ब्लैकआउट किया गया या जो भी हुआ है, तो वहाँ पर इस बारे में क्या क्या तासर पाया जाता है?
देखिए, अखबारों में तो जाहिर तौर पर अखबार अभी छपे नहीं है, अखबार तो कल मॉर्निंग में छप के आएंगे। ये मीडिया में साइट्स हैं वो कुछ हड़बड़ाहट में रहती हैं सब जगह वर्ल्ड वाइड, और वो बदरिए चाहे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन तकरीबन 5 बजे के आसपास यहाँ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर किया कि कोई ब्लैकआउट नहीं था और कोई पाकिस्तान ने वहां पर इनका राजनाथ सिंह के मीटिंग में कवरेज का बैन नहीं किया था। दैट वाज द ट्रेडिशन ऑफ सार्क कि वो इनॉग्रल सेशन कवर करते हैं और नहीं है। हाँ, उसके बाद जो सुनने में उधर से चीजें आई हैं वो है, बाकी राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो कल पार्लियामेंट में इसको रिप्लाई करेंगे, तो मुझे लगता है कल जब वो पार्लियामेंट में जवाब देते हैं तो उस हवाले से देखा जाए कि फिर क्या बात होती है। और पाकिस्तान से जो बयान आया है उस बयान में भी यही था कि साहब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बातें कही। हम सबको पता है अगर वो पार्लियामेंट में कल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे और पाकिस्तान क्या बोलेगा। देखिए, हर चीज का एक फिक्स का स्टैंड है। जैसे आपने कहा कि मैं दोनों मुल्कों के और खासतौर पर हिंदुस्तान के आवाम की ओर से करें, तो जैसे अभी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल लोग आजीज आ चुके हैं कि आप जुमले भी वही हैं, हवाले भी वही हैं, हर चीज आप उसी तरह की रिपीट होंगी और अभी जब बात करनी होगी तो फिर उसके भी लॉजिक घूम फिर के वही हैं, बात बढ़ाने के भी लॉजिक वही हैं। और मैं तो आपके साथ मतलब दो बरस से बात करते करते जब इंडिया पाकिस्तान पे बात करते हैं तो जब दोस्ती की बात होती है तो हमारे भी लॉजिक अब फिक्स होने लगे हैं और जब उसके बात नहीं होनी है उससे भी हमारे लॉजिक फिक्स होने लगे हैं। तो एक अजीब सा जिसे कहते हैं स्टैग्नेशन, जिसे हम ठहराव कहते हैं, वो आ चुका है।
जनरल महसूद, ये फरमाइए कि जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, सार्क के वज़रा दाखिला की कॉन्फ्रेंस का, आप समझते हैं कि जो मौजूदा माहौल बन गया था जिसमें आज खत्म हुई है कॉन्फ्रेंस, क्या उस गोल्स को अचीव किया जा सकेगा?
ये बड़ा अहम सवाल है जी। असल में तो यही मकसद तो यही था कि कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें आपस में ताबुन किया जाए और दहशतगर्दी जो कि एक कॉमन थ्रेट है तमाम ममालिक को इस खत्ते में, इसमें आपस में ज्यादा से ज्यादा ताबुन हो। ये तो नहीं था कि इसका मकसद इसका कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करके और इस माहौल में इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो जाए। मैं तो समझता हूँ कि जो सारा मकसद था इसका वो ही बिल्कुल खत्म हो गया और बजाय इसके कि ताल्लुकात में बेहतरी आती और ये एक अच्छा मौका था जब जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बिल्कुल बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ है, हर चीज फ्रोजन है यानी सर्द हो गई है, तो ये एक मौका मिलता था हमारे मिनिस्टर साहब को भी जो इंडिया से आए थे, कि न सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते बल्कि साइड लाइन पर कोशिश करते प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर लें और अपने जो हम मंसब हैं उनसे भी बात कर लेते। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता और एक माहौल में तब्दीली आती और एक
तब्दीली आती जी।
तरफ से सिग्नल भी आ सकता था। अच्छा। ये तमाम चीजें जो है वो उसका बिल्कुल बरक्स एक किस्म से हालात पैदा हो गए।
प्रताप सोमवंशी साहब, आखिरी सवाल, आप इस तो असेसमेंट से एग्री करते हैं जनरल महसूद साहब के मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे?
मैं एग्री करता हूं और आप देखिए ना होता क्या है, हम दूसरे एक जो सामने है उससे आइडियलिज्म की उम्मीद करते हैं और खुद हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हम उसके सियासी इस्तेमाल के बारे में पढ़ जाते हैं। ये दोनों तरफ से होती है चीजें, तो आइडियलिज्म दोनों तरफ से आना होगा, दोनों तरफ से ये बिलीव होगी कि हम एक अपॉर्चुनिटी है उसको हम किस फेवर में यूटिलाइज करें, उसको हम अगर पार्टी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल जो लाइन है और जो एक वेव चल रही है इस समय की उसके हवाले से अगर हम चीजों की यूटिलाइज करने लगेंगे कि हमारे मुल्क की मीडिया को क्या चाहिए, हमारे मुल्क में जो एक मास है वो कौन सा स्टेटमेंट सुन के पसंद होगा, तो मुझे लग रहा है ये जैसे जो फरमाइशी डायलॉग है, फरमाइशी विरोध है, ये ज्यादा दिखा बजाय इस कोशिश के कि दोनों मिला के चीजें कुछ बेहतर की जाए।
जनरल तलत मसूद, जनाब प्रताप सोमवंशी साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। और सामाइन, अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब। आप खबरों में सुन चुके हैं कि امریکہ نے پاکستان کے لیے اتحادی اعانتی فنڈ میں دی جانے والی 30 کروڑ ڈالر کی امداد روک دی ہے۔ پینٹاگن کے ایک ترجمان کے مطابق امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کو یقین دہانی کے لیے اس سرٹیفکیٹ پر دستخط نہیں کریں گے جو حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کے لیے تصدیق کے واسطے ضروری ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ فنڈ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے واسطے ضروری ہے، اور پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اب اپنے طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا صاحب کا کہنا تھا،
پاکستان ڈز ناٹ ڈرا اینی ڈسٹنکشن بٹوین اینی ٹیررسٹ اینڈ وی ہیو ٹیکن اپ دی فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ دی ٹیررسٹ ایلیمنٹس۔
ترجمان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی بھی دہشت گرد میں تفریق نہیں کرتا، اور ہم نے دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر کے خلاف پاکستان میں لڑائی شروع کی، اور پورے خلوص اور اس عزم کے ساتھ کہ اس افریق کو ختم کیا جائے گا دوسرے ممالک کو بھی اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے۔
ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے جناب خالد رحمان صاحب، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان ہیں بفل یونیورسٹی کے۔ خالد رحمان صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، یہ فرمائیے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے جبکہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈسٹنگوش کر رہا ہے، فیکٹس کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے؟
دیکھیے، جہاں تک تاثر کا مسئلہ ہے میرے خیال سے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو یہ بار بار کا تجربہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات میں جس وقت چاہے جس چیز کو نظر انداز کر سکتا ہے، اور جس وقت چاہے اسی چیز کو جس کو وہ طویل عرصے تک نظر انداز کرتا رہا ہے اسے وہ نمایاں کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کو بار بار تجربہ ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اسی لیے پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اچانک ایک فیصلہ آ گیا کہ وہ سپورٹ، وہ رقم کے جو دراصل کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے متعلق ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ وہ رقم ہے کہ پاکستان اخراجات کر چکا ہے، اسے بھی روکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ تاثر سے زیادہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے، اور یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان جو کچھ کہہ رہا ہے امریکن انتظامیہ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ نے تو خود 2010 میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا، اور صرف اپنے ایک فوجی کو بچانے کے لیے طالبان کے ساتھ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ جو ان کی قید میں تھا۔ تو جہاں تک یہ افغانستان اور اس کے حوالے سے ہمارے خطے میں جو وائلنس کا مسئلہ ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس ملٹی ڈائمینشنل اس میں مسئلے میں کسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کے اور تمام معاملات کو ایک نیا رخ دے دینا، یہ ظاہر ہے کہ مبنی بر انصاف نہیں ہے۔ میرے نزدیک پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان اقدامات کو پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی اگر امریکی انتظامیہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دیکھیے 30 کروڑ ڈالر، یعنی یہ بذات خود پاکستانیوں کو اپنی حکومت سے شکایت ہے کہ وہ کیوں اتنی معمولی رقومات کے لیے امریکہ کے دباؤ کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ نے تو افغانستان میں جو پورے 12-14 سال میں خرچ کیا ہے وہ تو $2 بلین پر ویک کا خرچہ تھا جب ان کی یہ پوری فوج تھی، اور ابھی بھی ان کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں، جو ایک طرح سے پاکستان کے اخراجات کو پورا کرنے کا معاملہ ہے، اس میں غالباً یہ کوئی 12-14 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک دونوں طرف ہمیشہ سے اپنے اپنے مفادات کے نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے، اور تو بڑا فرق ہے، چونکہ دونوں ملکوں کے مفادات کا میچ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہ براہ راست زخم خوردہ ہے، براہ راست اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، فائنینشل بھی، ہیومن لاسز بھی ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تو اس سارے فائنینشل، ہیومن لاسز اور پاکستان کو جو اندرونی طور پر مسائل پیش آئے ہیں ان کی روشنی میں ہی اقدام کرے گا۔ یہ اقدامات بتدریج ہوں گے، یک بعد دیگرے ہوں گے، لیکن امریکہ کی طرف سے دباؤ وہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ اس خطے میں امریکی پالیسی کی بنا پہ ہے، جس میں امریکہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک طرح سے یعنی خطے میں وہ ایک نیا بیلنس کریٹ کرنا چاہتا ہے.
پروفیسر فیضان, امریکہ کے موقف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پروفیسر فیضان آپ لائن پر ہیں؟
جی جی میں موجود ہوں. سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جو مجھے کسی حد تک اتفاق ہے اس بات سے کہ سارے ملک اور ساری قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں, اپنے اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں, اور امریکہ بھی اس خطے میں اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے, اور اسی لیے یہ جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان پر, اس کے میرے خیال میں امریکہ کے جو مقاصد ہیں اس میں تین مقاصد نمایاں ہیں. نمبر ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عناصر جن کا تعلق طالبان سے یا یہ دہشت گردی سے ہے ان سے نپٹا جا سکے, اور افغانستان نے جیسے آپ نے دیکھا بہت تیزی دکھائی ہے پاکستان کو بلیم کرنے میں جتنے بھی دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں, لیکن ایک تو یہ مقصد ہے کہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسرا جو ہے وہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان یا افغانستان کے علاقے میں کوئی ایسا ایکسس ابھرے جو کہ پہلے کسی زمانے میں ابھرا تھا, جس میں طالبان, القاعدہ اور جو دوسری تنظیمیں تھیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں, اور اس سلسلے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈیوائیڈڈ رکھا جائے اور علیحدہ علیحدہ رکھا جائے. اور جو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا توازن جس کا ذکر ابھی ہمارے فاضل دوست نے کیا, اس کی ریکوائرمنٹس میں یہ شامل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو افغانستان کے مشرقی حصے میں جو سٹیبلٹی یا امن ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. تو ان تمام تینوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی کیا پالیسی ہے. میرے خیال میں ایک اور جو بات انہوں نے ہندوستان کے تناظر میں کی اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک پلیئر بن کر ابھر رہا ہے, اور جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے بڑے اگریسولی لابنگ کی ہے امریکہ میں اور مغربی ممالک میں. تو اس میں اگر یہ آپ کو ہمیں یہ غیر توازن نظر آ رہا ہے اس میں پاکستان کے بارے میں جو فورن پالیسی ہے امریکہ کی, تو اس میں بڑی حد تک ہماری حکومت کی سستی جو ہے, یعنی کہ پاکستانی حکومت کی جو سستی ہے اور پاکستانی حکومت کا جو فقدان ہے اسٹریٹجی کا اس سلسلے میں, اس کی بہت سی ذمہ داری ان پر جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہمارے فاضل دوست نے کہا کہ لوگوں کے اور قوموں کے مفادات ہوتے ہیں, ان مفادات کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسٹریٹجی سے پہلے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ کس وقت کیا چیز کرنی ہے, کون سی چیز ریلیز کرنی ہے, کون سی چیز رکھنی ہے. تو اگر اگلا پلیئر جو ہے وہ آپ سے اچھی گیم کھیل رہا ہے تو ہمیں اپنی گیم بہتر کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر آئیں.
یہ فرمائیے خالد رحمان صاحب کہ ایک جانب تو دونوں طرف سے یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ہائی لیول پر تعلقات اچھے کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن تعلقات جو ہیں وہ تنزل کا شکار نظر آتے ہیں. آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان تعلقات کا آنے والے مہینوں اور برسوں میں؟
دیکھیے حکومتی سطح پر تو ہمیشہ یہ کوشش جاری رہنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک قابل فہم بات ہے کہ دنیا کے جتنے زیادہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, لیکن ظاہر ہے اگر کہیں مفادات میں ٹکراؤ ہونے لگے تو یہ ٹکراؤ کے ساتھ پھر چیزوں کا تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے بار بار یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ کم از کم آج کی تاریخ میں اس کے مفادات پاکستان کے ساتھ نہیں مل رہے, چونکہ خطے میں اس کا جو بھی نقشہ ہے اس نقشے میں پاکستان ان کے لیے پہلی ترجیح نہیں ہے, اور جب پہلی ترجیح نہیں ہے اور انفارچونیٹلی جو خطے کا پورا ماحول ہے اس میں پھر اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے ہیں تو یہ محض کوئی مودی صاحب کی غیر معمولی سفارتکاری نہیں ہے, بلکہ امریکی مفادات کی ضرورت ہے کہ وہ مودی صاحب کے جن کو انہی ساری صلاحیتوں کے باوجود ان کے لیے ویزا پہ پابندی تھی, تو اس ملک کے ساتھ تعلقات جب وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے جو لابیز ہیں اور وہاں کا جو دباؤ ہے اور ان کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ایک طرح سے پالیسی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یعنی اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو جو مسلسل امریکہ, اس سے پہلے ایف سکسٹین کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایف سکسٹین کے معاملے میں ایک فیصلہ کر لیا گیا, اور پھر ظاہر امریکی نظام میں اتنے مواقع موجود ہیں کہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ اسے روکنا چاہیں تو کسی بھی ایک زاویے سے اسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ بار بار کی چیزیں ہیں, اس کے نتیجے میں خود عوامی سطح پہ جو رائے بنتی ہے اس رائے کی روشنی میں حکومتوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی آؤٹ آف وے جا کے کوئی ایسا اقدام کر سکیں کہ جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہو. اور ظاہر ہے کہ بار بار پاکستان میں یہ احساس بڑھتا ہے کہ امریکی دباؤ پہ یا امریکی مفادات کے لیے ہماری حکومتوں نے جو اقدام کیے ہیں ان اقدامات سے ہم نے قومی سطح پہ, انسانی سطح پہ, مالی سطح پہ ہم نے ہر طرح سے نقصانات اٹھائے ہیں. حقیقت میں پاکستانی عوام میں جب یہ احساس بڑھے گا تو پھر حکومتوں کے لیے کوئی بھی ایسا اقدام کرنا کہ اپنے مفادات کو قربان کر کے کوئی تعلقات بڑھائے جائیں, تو اس اعتبار سے مجھے مستقبل کوئی بہت بہت خوشنما نظر نہیں آتا.
اچھا خالد بان صاحب, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو خود پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی یا اس کی سفارتکاری, اس کو آپ کس درجے پہ رکھیں گے کہ وہ اس کتنی کامیاب ہے یا کتنی ناکام ہے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کئی حوالوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور حقیقت میں یہ احساس بہت زیادہ ان دنوں بڑھ رہا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے تو کوئی فل ٹائم وزیر خارجہ کا تعین بھی نہیں کیا ہوا, اور ایک طرح سے جو نظام چل رہا ہے وہ ایک عبوری یا ایڈ ہاک انتظام کہلائے گا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کسی بھی ایک فرد کی موجودگی یا عدم موجودگی جو ہے وہ مسائل کا سبب ضرور ہوتی ہے, اور کارکردگی پہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, اس کا پس منظر کچھ اور ہے. یہ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کا میرے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ چونکہ امریکی مفاد ہی اس میں ہے کہ یہاں معاملات کو اس رخ پہ لے جایا جائے کہ پاکستان پہ دباؤ پڑے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے امیج کے اعتبار سے بھی اور اپنے حالات کے اعتبار سے بھی اس دباؤ کا شکار ہو. تو میرے خیال سے وہ کوئی اچھی سے اچھی خارجہ پالیسی بھی جب امریکی خارجہ پالیسی کا یہ بنیادی نقطہ بن جائے تو اس میں وہ مؤثر نہیں ہوگی. البتہ اس کے باوجود خارجہ پالیسی کی مہارتیں استعمال کی جائیں تو آپ دباؤ کو کم کرنے کے بہت سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں.
پروفیسر فیضان, ایک آخری سوال, پاکستان کے جو جغرافیائی یا جیو پولیٹیکل محل وقوع ہے اس کے اعتبار سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اہمیت بڑھے گی یا گھٹے گی؟
دیکھیے پاکستان کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ پاکستانی حکومتوں کی جو ایفیشنسی یا ان کی کمپیٹنسی ہے یہ اس کا سوال ہے. آپ کو یہ بات جیسے ابھی ہمارے دوست نے فرمایا, لیکن میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی جو لابنگ ہے وہ پوری اسٹیٹک تھی ان کے جانے کے بعد, پریزیڈنٹ مشرف کے جانے کے بعد. تو 8 سال کے بعد جب اتنا نقصان ہو چکا ہے تو اچانک ایک جھرجھری آئی ہے, اور اب وہ پاکستان کے لیے لابنگ فرم ڈھونڈنی شروع کی ہے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں. اور یہ جو پچھلے سالوں سے اتنی حکومتیں رہی ہیں وہ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اب اس کا نقصان سارا ملک بھگت رہا ہے. اور اس میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں واشنگٹن میں, جو سفیر ہیں یا ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, ان کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. وہ کچھ کام کر سکیں, وہ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت زیادہ ان کو امپاورمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے اکثر جو سفرا آتے ہیں پاکستان سے وہ بڑے منجھے ہوئے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے ہاتھ ایک ہاتھ پیچھے بندھا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ ریسورسز وسائل نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ کسی بھی صورت میں جو ہماری حکومتیں رہی ہیں پچھلے 7-8 سالوں میں یا 5-6 سالوں میں, ان کو بری نہیں کیا جا سکتا اس الزام سے کہ انہوں نے انتہائی سستی اور انتہائی کم تر درجے کی پرفارمنس دکھائی ہے فورن منسٹری میں. اور یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کو, یہ اس کا نتیجہ ہے. ہاں البتہ ان کو ہوش ضرور آئی ہے, کیونکہ عام طور پہ ان کو بعد میں بہت دیر بعد ہوش آتی ہے. اس ہوش اور جوش میں وہ کیا کر پاتے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان اور پاکستانی عوام اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی امریکنز کسی حد تک بھی اس سے متاثر ہوں گے, ہو رہے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جس نہج پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سے عام شہری جو کہ یہاں پر بستے ہیں اور جو وہاں بستے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان. جناب خالد رحمان صاحب, میں آپ دونوں صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. سامعین, اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. امریکہ نے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے الگ ہو جانے والے دھڑے جماعت الاحرار کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, لیکن ہم پہلے ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم محمود شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ویلکم بیک بریگیڈیئر شاہ, یہ بتائیے کہ یہ جو جماعت الاحرار ہے جو تحریک طالبان پاکستان کا ایک الگ ہو جانے والا دھڑا ہے اور اس نے بہت سارے حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور جو حقائق ہیں ان کے تحت بھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ان حملوں کے پس پشت تھے اور خاصی انہوں نے تباہی مچائی ہے, اب اتنی دیر میں اتنے عرصے کے بعد ان کو ڈکلیئر کر کے دہشت گرد, عالمی دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کر کے کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان نے جو خیر مقدم کیا ہے اس سے اس کا کیا مقصد ہے؟
یہ گروپ جو ہے ان کا لیڈر ہے ولی محمد اور ان کا تعلق محمد ایجنسی ہے, ایجنسی سے ہے, اور اس نے اپنا نام عمر فاروق خراسانی رکھا ہوا ہے. عورت میں یہ جو گروپ ہے اس کو بھی کبھی خراسانی, ابھی اس کو جماعت الاحرار کے نام سے اس نے نام دیا ہے. یہ بنیادی طور پر سلفی ہیں اور سلفی آپ کو پتا ہے کہ وہ انتہائی ایکسٹریم انتہا پسند جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں اور انہوں نے جتنے بھی یہاں پر کی ہے اس میں بہت زیادہ خونریزی شامل کی. پھر انہوں نے ابھی دعویٰ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو داعش ہے ان کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا ہے. امریکہ نے ابھی لیٹلی جو ہے افغانستان میں جو داعش ہے ان کی طرف اپنا فوکس زیادہ کیا ہوا ہے اور اس فوکس کی وجہ سے ان کی کچھ عناصر, خاص کر افغان فورسز کے جو کچھ لوگ ہیں وہ آئے ہیں اس طرف, جو یہ کنر پروینس جو ہے, کنر صوبہ جو ہے افغانستان کا جو محمد ایجنسی کے سامنے بالکل پڑا ہوا ہے, ان ادھر آئے ہوئے ہیں اور وہ میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف جو داعش اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ جو پہلے ابھی تابت میں حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری جو ہے داعش نے قبول کی تھی اور افغان طالبان نے اس سے لا تعلق کی ظاہر کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے سوچ میں ابھی کلیئرٹی یا وضاحت آ رہی ہے اور وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو داعش ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. جہاں تک افغان طالبان ہے ان کے ساتھ کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا طالبان جو ہے افغان طالبان وہ خاص کر اپنا ان کا جو آبجیکٹو ہے, جو ان کا مشن ہے, وہ افغانستان کے اندر کی بات کرتے ہیں اور باہر کسی کاروائی کا نہ سوچتے ہیں نہ کبھی ہو رہے ہیں اس میں. تو میرے خیال میں اس وجہ سے امریکہ نے سوچا ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے لیے اس میں شامل کیا جائے, اور پاکستان نے بھی اس کو سراہا ہے, اور کیونکہ پاکستان کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں اور یہ ان گروپوں میں سے ایک ہے, یعنی ان کے اور شمال میں جو ہے وہ فضل اللہ ہے, اور پھر ان کے جنوب میں آتا ہے یہ لشکر اسلام جن کا جو لیڈر تھا منگل باغ وہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ آتے ہیں مسعود جو گروپ تھے جو شمالی وزیرستان سے نکلے ہیں مختلف لوگ جو ہے. تو ان میں سے ایک گروپ جو کہ کافی دہشت ناک ہے اور ان کے جو حملے ہیں ان کا جو ظلم ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی اچھا قدم ہے.
مگر شاہ صاحب سوال یہ پتہ ہے پاکستان میں تو پہلے سے اس پر پابندی ہے, پاکستان تو اس کو پہلے ہی غیر قانونی سمجھتا ہے, اس کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, تو اب یہ مزید کیا اس سے گین کر سکے گا پاکستان؟
دراصل ابھی جتنے بھی لوگ ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان تو نہیں چاہتا اور کبھی بھی نہیں کرے گا کہ بارڈر کراس کر کے ان لوگوں کا تعاقب کرے, اور ان کی طرف سے جو یہاں پر حملے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے انہوں نے بارڈر مینجمنٹ جو ہے یا بارڈر کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, اور یہاں سے افغان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے, تو یہ لوگ جو آتے جاتے ہیں نارملی انہی کے پاس ان کو پناہ ملتی ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن اور افغانستان کی حکومت اور امریکہ سے ان کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر افغانستان میں ان کے خلاف کاروائی کرے.
اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے جی, تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب امریکہ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے انٹرنیشنل دہشت گرد, تو اب ان کو وہاں سے لانے میں امریکہ کی بھی تعاون اور مدد حاصل ہوگا پاکستان کو؟
لانے میں نہیں لیکن ان کے خلاف کاروائی کرنے میں, میرے خیال میں تو پاکستان میں تو وہ نہیں آ سکتے, اور جب آتے ہیں تو پاکستان ان کو نشانہ بناتا ہے یا یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جتنے بھی یہاں کاروائی ہو
مطلب پاکستان کے حوالے کرنے کے سلسلے میں جی
جی یہاں پر باچا خان یونیورسٹی میں ہوئی ہے اور ادھر جو اے پی اسکول پر اس میں ہوئی ہے, یہ تمام اس گروپ کے لوگ تھے, ان کے تحت جو ہے جو چھوٹے کمانڈر تھے ان نے اپنے نام خلیفہ رکھے ہوئے تھے, خلیفہ منصور ایک اپنے آپ کو کہتا تھا اور وہ بھی مارا جا چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی یعنی جتنے بھی گروپ تھے ان میں سے یہ تو ایک گروپ ہے جن کے خلاف امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کاروائی کرے گا, تو پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے.
اچھا دوسری ایک اسی حوالے سے ایک اور اسی ضمن میں اسی کنٹینیوشن میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے, اس نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, لیکن ابھی حال ہی میں افغان پناہ گزینوں کے رہنماؤں نے ان کے بزرگوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں حالات اچھے نہیں ہیں, اس لیے پاکستان انہیں واپس بھیجنے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے, کیا مطلب یہ کوئی جانا نہیں چاہتے ہیں واپس؟
جی بالکل یہ جانا نہیں چاہتے اور یہ مختلف بہانوں سے بلکہ زیادہ یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ بھی جاتے ہیں واپس بھی آتے ہیں اور ابھی تنگ ہے کیونکہ پاکستان نے بارڈر کے اوپر جو ہے پوچھ گچھ جو ہے وہ زیادہ کر دی ہے, اور جو لوگ آتے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پراپر ویزا لے کر آئے اور پھر اس طریقے سے چلے جائیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی رہتے ہیں اور ایک طریقے سے یہاں پر انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے, کافی سالوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں, یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے, اور یہاں کی اکانومی پر بوجھ ہے, اور جو یہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھی ان کا اگر ہاتھ نہیں ہے تو کم از کم بھی ان لوگوں کو پناہ دیتے ہیں. ابھی تک جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے چیزیں چلتی رہتی ہے, ان لوگوں کی الزامات چلتے رہتے ہیں, ان میں یہی ہے کہ جی افغان طالبان یہاں آتے ہیں تو یہاں پر پاکستان میں خاص کر کوئٹہ میں اور پشاور میں جو زیادہ یہ لوگ ہیں 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں. ان کے اندر جو ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا, اور 24 گھنٹے ان 30 لاکھ کے اوپر نظر رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. تو حکومت پاکستان نے 2002 میں یہ مطالبہ کیا تھا جب امریکن فورسز نے ڈکلیئر کیا کہ افغانستان میں امن ہو گیا ہے, تو اس وقت پاکستان نے مطالبہ کیا, اور میں خود اس وقت ٹیکسی کا تو مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے آپ افغان مہاجرین لے گئے. لیکن یو این ایچ سی آر جو ہے, جو یونائٹیڈ نیشن ہائی کمیشن ریفیوجیز ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جن کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دے, اور اس وقت سے یہ 2 سال کی بڑھا کر یہاں تک بات پہنچی ہے کہ ابھی پاکستانی حکومت اور یہاں کے لوگ جو ہے بالکل بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں یہاں تک ہوا ہے کہ جب مرکزی حکومت نے ان کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا تو صوبائی حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کیا, اور افغان سفیر جو ہے وہ پہلے وہاں پر اسلام آباد میں مختلف دفتروں کے چکر, یعنی وہاں پر سیفران کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملے, اور انہوں نے کہی یہ ایکسٹینشن کا منسٹر دلائی, تو پھر یہاں سے صوبے میں ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر افغان سے کیا ہے ان سے ملے, اور میرے خیال میں کھل کے ان کے سامنے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میرے اوپر اپنے عوام کا اتنا دباؤ ہے کہ میں اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں دے سکتا, اور یہ باقاعدہ میڈیا میں آیا اور افغان سفیر کو جانا پڑا. اور میرے خیال میں اس کے اوپر ابھی یہ ہے کہ اگر یہ اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے کسی طریقے سے تو پبلک جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور ایک کلیش ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. سامعین, اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. ہم گفتگو کریں گے سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے بارے میں جو بے روزگار ہو چکے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے. ہم آپ کو انٹرویو سنوائیں گے جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی کے وزیر صاحب کا ہے, اور سعودی عرب میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک بریک, جس کے بعد پھر پروگرام کا آغاز.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ سعودی عرب میں بہت سارے کئی ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, پاکستان کوشش کر رہا ہے ان کو لانے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر جناب منظور الحق صاحب ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے میری جو پاکستان کے وزیر ہیں بیرونی امور کے, یعنی اوورسیز پاکستانی کے جو وزیر ہیں جناب پیر صدر الدین صاحب, ان سے میری بات ہوئی اور ان سے میں نے جو گفتگو کی وہ پیش خدمت ہے, جس کے بعد ہم منظور الحق صاحب سے بات کریں گے.
خود راؤنڈ دا کلاک اس کے اوپر مانیٹرنگ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, اور جو امبیسڈر ہیں ادھر ہمارے وہ خود اس وقت انوالوڈ ہیں ادھر میٹنگوں میں, اور جو لیبر منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں, اور میں بینگ منسٹر اوورسیز پاکستانی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بھی انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ریاض پہنچ جاؤں گا, اور جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے جو ایم ڈی ہیں وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے. تو اس چیز کو شارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے ضرور, کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف 8,000 ہیں, اس سے زیادہ ہے فگر. 8,000 یہ ہیں اور 521 اور بھی ہیں تقریباً 8,500 آپ سمجھے. ان کا ریلیف دلانے کی بات ہم لوگوں کو یہی ہوگی کہ 8 سال پرانا یہ چلتا رہا ہے, اس کے آن اینڈ آف کے میٹر جو ہے یہ اس وقت سیئر بن گیا تھا. تو دو کمپنیز ہیں ادھر لوکل جو رجسٹرڈ ہیں اور وہ سعودی کمپنیز ہیں, ان کے اپنے ڈسپیوٹ ہے ود دا گورنمنٹ. اب وہ ان کو پیسے دے نہیں رہے, وہ آگے لیبر کو پیسے نہیں دے رہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ منی ہے اس میں سے ہم کوشش کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیبر کو پیسے دے دے اور ان کا سارٹ آؤٹ لیٹر سٹیجز پہ کر لے, اور اس کے اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ریلیو مل جاتا ہے انشاءاللہ, جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ نے کیا اگلے ہفتے تک ہو جائے گا, تو جن جن کو پیسے مل جاتے ہیں پھر ان کے لیے ہم لوگ آپشن بھی کھلوا دیں گے کہ آیا وہ اسی کمپنی کے ساتھ کام مزید کرنا چاہتے ہیں یا ان کو وہ کمپنی آزاد کر دیتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ جا کے کام کرے, اور جن کو واپس پاکستان آنا ہے ان کو فیسلٹیٹ ہم کریں گے تو وہ واپس پاکستان آ جائیں. یہ پلان بنایا جائے گا, لازمی ان کو واپس لائیں گے. ہمارے اثاثے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے حساب سے آپ دیکھیں جو فورن ریمٹ کرتے ہیں پیسے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ہم لوگوں کی مین ہارٹیز ہیں, ان کو تو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. لیبر ہمارا مین پاور جو ہے, اس پہ ہمارا ناز ہے, پاکستان کو ہمارا فخر ہے. دیکھیں جی, ایک تو ہے جو وائٹ کالر ہے, ایک بزنس مین ہے ادھر, ایک وہ ہے جو ورکر کلاس ہے. تو ایک کیٹیگریز ہیں, تو ادھر جہاں جہاں ایمبیسیز ہیں, ہائی کمیشنز ہیں, ادھر جہاں زیادہ میجورٹی پاکستانی سیٹل کر کے بیٹھے اوورسیز پاکستانی, وہاں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچز بھی ہیں اور ایمبیسیز بھی ہیں اور کاؤنسل جنرل بھی ادھر ہوتے ہیں کاؤنسلیٹ میں, تو ہر قسم سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں.
منظور الحق صاحب, یہ فرمائیے, منسٹر کا انٹرویو تھا کہ آپ جو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہی ہیں, اور جو پاکستانی وہاں 8,000 سے بھی زیادہ ہیں جو بقول منسٹر کے اور آپ نے بھی بتایا تھا, ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور سعودی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ منظور الحق صاحب آپ لائن پر ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے منظور الحق صاحب؟ میرے خیال میں منظور الحق صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. منظور الحق صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ منظور الحق صاحب, منظور الحق صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہ تقریباً 8,000 بلکہ 8,000 سے بھی کچھ زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہیں جن کو وہاں کی کمپنیوں جہاں وہ ملازمت کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے نکال دیا ہے, اور ان کی تنخواہیں بھی روکی ہوئی ہیں انہوں نے, اور وہ لوگ جو وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں بڑی مشکلوں کا شکار ہیں, اور گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے ان لوگوں کو ان کی ملازمتوں کو بحال کرایا جائے, ان کی جو اجرتیں ہیں ان کو دلوائی جائیں. ہم دیکھتے ہیں شاید ان کی لائن مل گئی ہے منظور الحق صاحب کی. منظور الحق صاحب آپ لائن پر ہیں؟
منظور بات کر رہا
ہوں جی. فرمائیے, یہ بتائیے مجھے کہ جو پاکستانی لیبر وہاں پر ہے 8,000 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ جن کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے اور وہاں پھنسے ہوئے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟
اچھا, پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ملازمت سے نہیں.
جی
جی, لائن کٹ گئی.
جی فرمائیے.
ضرور
آپ کی لائن ہے, فرمائیے. آپ لائن پر ہیں منظور صاحب؟
جی میں بات کر رہا ہوں.
ہاں بولیے, ہاں بولیے نا منظور الحق صاحب, آپ بولیے.
اچھا, پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ملازمت سے نہیں. جی لائن کٹ گئی.
ہاں فرمائیے.
ضرور
بولیے منظور الحق صاحب, فرمائیے.
جی میں بات کر رہا ہوں.
ہاں تو بولیے نا جناب, آپ بولتے رہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے خیال میں ہم دوبارہ ملاتے ہیں منظور الحق صاحب کو, ان کی لائن جو ہے بار بار ڈراپ ہو رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے ان کی لائن.
پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ملازمت سے نہیں.
جی
جی لائن کٹ گئی. ہاں ضرور ضرور.
جی عارف انصار صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ہم امریکن پالیٹکس کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی منظور الحق صاحب کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے اور ہم ان سے اپنی گفتگو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں ان پاکستانیوں کے بارے میں جو اس وقت سعودی عرب یا دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پروڈیوسر ایک کوشش اور کر رہی ہیں, اگر وہ مل جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس وقت تو کوششیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کے ملازمتوں کی بحالی کے لیے یا ان کی اجرتیں دلوانے کے لیے یا ان کو پاکستان واپس لے جانے کے لیے. خیال رہے کہ جو پاکستانی اوورسیز کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ, غیر ملکی زر مبادلہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور پاکستان ان کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اس لیے کہ ان کے ذریعے ایک بہت بڑی مقدار میں غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان پہنچتا ہے. دیکھیے ان کی لائن مل گئی. منظور الحق صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں اب؟
بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی
ہے. ہاں فرمائیے ذرا اختصار کے ساتھ, دو دفعہ لائن کٹ چکی ہے, فرمائیے.
اچھا آپ نے بتایا کہ وہ ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں, اصل میں یہ ہے کہ ان کی اپنی کمپنیز کے ساتھ مسائل ہیں, ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے.
جی
ان کو کمپنیوں نے نکالا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے ان کے بارے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی کے خلاف آپ کورٹ میں اپنے آپ کلیمز فائل کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کے پاور آف اٹارنی دے کر آپ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کمپنی سے آپ ٹرانسفر لے لیں کسی اور کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں, آپ کو یہاں اس کمپنی سے جانے میں ایک کمپنی والے اعتراض نہیں کریں گے, کر سکیں گے قانون کے مطابق تین سال سے اگر تین مہینے سے.
ہلو میرے خیال میں ان کی لائن پہ ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, انہوں نے بتا دیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جی بہت شکریہ منظور الحق صاحب آپ کا. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پر.
بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی.
جی آپ سن سکتے ہیں مجھے منظور الحق صاحب؟ عارف انصار صاحب یہ بتائیے کہ جو امریکہ کی صدارتی سیاست ہے, اب اس میں ظاہر ہے کہ تھرڈ پارٹی اور فورتھ پارٹی بھی آ رہی ہے, اور جو اس وقت تو صورتحال بنی ہوئی, جو ماحول بنا ہوا ہے, ایک فیئر کی سیاست ہو رہی ہے, ایک انسیکیورٹی کی سیاست ہو رہی ہے, کہاں کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ تھرڈ پارٹی جو ہے یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے اس پالیٹکس میں؟
جی جعفر صاحب, ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ الیکشن ہے, بار بار یہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے جس میں ہمیں ریئلائزیشن ہو رہی ہے, لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ انہیں دو چوائسز سے لمٹ فیل ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ابھی ایک رجحان ہے یا یہ تھرڈ فورتھ پارٹی ایلیمنٹس کی باتیں بیچ میں ہو رہی ہیں, لیبرٹیرین یا گرین پارٹی جو بھی ہیں ان کی جن کی ممبر شپ بھی اوور ٹائم بڑھتی رہی ہے. لیکن ہم نے بھی رینڈملی لوگوں کی کچھ جو باتیں چیت کی ہے پولیٹیک نے, تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک کی ناپسندیدگی کی وجہ سے دوسری کی طرف جا رہے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کی, نہ کہ یہ کہ ان کی پالیسیز کو کوئی بہت زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں, جو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ عموماً الیکشن کا مقصد پرسنالٹیز کی تو مقابلہ نہیں ہے. ہاں آپ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں فیوچر کے بارے میں, ان کی کیا ویژن ہے. تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہلری اچھی نہیں لگتی, ان کو ٹرمپ بھی پسند نہیں ہے لیکن ان کی ڈس لائک ہلری کی زیادہ ہے تو اس لیے وہ ٹرمپ کو ووٹ دے دیں گے, اس طرح کی بات ہو رہی. لیکن یہ جو پروسیس جس طریقے سے انفولڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, اور جس طرح سے اب کمپلیکیٹڈ چیلنجز ہیں امریکہ کے لیے بھی اور دنیا بھر میں بھی, تو اس میں لگتا ہے کہ زیادہ ورائٹی کی ضرورت ہے, اور اس نیڈ کو فیل کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ اوپن اپ سا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ پروسیس تو یہ الاؤ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی جو ڈائیورجنٹ ویوز ہیں, دوسرے ویوز ہیں, ان سے میرا خیال ہے وسعت ملے گی اس ڈبیٹ کو جو کہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے.
اچھا دوسرے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو لبرٹیرین پارٹی ہے اس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں گیری جانسن صاحب اور ان کے رننگ میٹ جو ہیں بل ویلڈ یہ بھی سی این این پر آئے ہیں, اور پھر جو دوسری پارٹی ہے گرین پارٹی اس کے بھی لوگوں کو صدارتی اور نائب صدارتی امیدواروں کو 17 اگست کو موقع ملے گا. تو کیا یہ فیکٹر کوئی اثر ڈالے گا مجموعی الیکشن کے اوپر تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی کا؟
میرا خیال ہے قبل از وقت ہے, کیونکہ لوگوں کا فریم ہو چکے ہوئے ہیں ذہن, اور میرا خیال ہے اتنی لیٹ گیم میں اب وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی ووٹ, ان کی جو ووٹیج جو لوگ ان کی پارٹی ممبر سے وہ بڑھے گی, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ الیکشن میں کوئی وہ بہت بڑا اثر ڈال سکیں, کیونکہ لوگوں کو اتنا وقت ملا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ لبرٹیرین پارٹی, گرین پارٹی کا تو ذرا آبویس ہے, لبرٹیرین پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی سے کس طرح سے مختلف ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں انہیں شاید اس بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں کہ ریپبلک, یا وہ اب زیادہ پتہ نہیں, پہلے تو تھا, اور اسی وجہ سے ڈبیٹس میں بھی کمپلیکیشن ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ریپبلکن پوائنٹ آف ویو سے میٹ ہی نہیں کر, یا ان کی جو پوزیشنز ہیں اہم موضوعات پہ ٹاپکس پہ وہ اس سے میچ ہی نہیں کر رہی, تو پھر وہ ریپبلکن جو پارٹی کے ممبر ہیں وہ کہتے کہ اچھا ہم ریپبلکن پارٹی میں تو ہیں لیکن ہمارا لیڈر تو کوئی اور باتیں کر رہا ہے. تو اسی طرح سے کہ لبرٹیرین پارٹی بھی ہے, اس کو بھی جب تجزیے میں لایا جائے کہ ان کے ویو پوائنٹس کیا ہیں مختلف اہم پوزیشنز کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں, فارن پالیسی کے بارے میں, ٹیکسیشن کے بارے میں, گورنمنٹ رول ان پبلک لائف کے بارے میں, تو وہ اس سے بھی حیران ہوں گے کہ اچھا کہ یہ کس طرح کے ان کے ویو ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے, نظر آ رہی ہے کہ وہ پارٹی پوزیشنز کو اتنا غور میں نہیں لایا جا رہا, یا اتنا ووٹرز کے لیے کم از کم لگتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بجائے اس کے پرسنالٹیز, اور یہ میرا خیال اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اور اسی وجہ سے شاید جو ہلری کلنٹن یا ڈیموکریٹک پارٹی کی جو کنونشن تھی, تو ہلری کلنٹن صاحبہ کی بڑی کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ انہوں نے کیا کام کیے, ان کے کیا سٹینڈ ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, کہ لوگوں کو اس طرف لے جایا جائے بجائے اس کے کہ ان کو ہلری کی ناپسندیدگی یا ٹرمپ صاحب کی جو بھی اٹریکٹیونیس ہے یا نہیں ہے اس کی طرف لوگ زیادہ تر متوجہ ہیں.
اچھا عارف انصار صاحب, جو لیٹسٹ پولس آئے پبلک اوپینین پولس, اس میں گیپ جو ہے دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان, مین پارٹی سے کینڈیڈیٹس درمیان, وہ بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ ریپبلکن پارٹی کی اپنی کوئی کمزوریاں ہیں, یا یہ کہ یہ ذاتی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو کارنامے ہیں ان کا نتیجہ ہے؟
یعنی وہ نقصان زیادہ اپنے آپ خود پہنچا رہے ہیں, جس میں آپ نے کل بھی خبریں سنی ہوں گی کہ ڈی سی واشنگٹن ایریا میں کافی تھی کہ پینک سا ہو گیا ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر, کہ وہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بہت ڈس اورینٹیشن سی ہو رہی ہے, جو ان کے پرانے ممبر ہیں, سینئر لیڈران ہیں, ان کی کیا پوزیشنز ہیں, ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے نقصان پہنچے گا ریپبلکن پارٹی کو بہت. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ نقصان تو پہنچ رہا ہے, لیکن جب وہ پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ہلری پسند نہیں آتی, ہلری کلنٹن کے خلاف ان کے وہ, تو وہ واپس پھر ٹرمپ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس لیے جو پروسیس جو ہے امریکہ کا کہ دو چوائسز ون اور دی ادر, تو وہ ایک عجیب سا ایک ڈیٹرمنٹ کہ اچھا مجھے وہ پسند نہیں لیکن چلو مجھے یہ تو اس سے کم پسند ہے تو اس کو ووٹ دے دیتا ہوں, یہ تو الیکشن کا مقصد نہیں.
اچھا عارف انصار صاحب تھوڑی سی گفتگو کریں گے, عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ, عرفان حسین صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, کل وہاں بھی ایک اٹیک ہوا ہے جمعرات کی صبح, بلکہ آج ہی ہوا ہے, اور یہاں امریکہ میں بھی ایک ٹرانزٹ پولیس کے ایک آفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے آئی ایس کے ساتھ تعاون کرنے سے. کیا اب آئی ایس جو ہے اتنی ڈیپ روٹیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ خود پولیس میں لوگ اب وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
جی آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟
نہیں, میں عارف انصار صاحب سے پڑھایا. جی
ہیلو.
جی جی عرفان صاحب, جی میں بھی آپ کو لیتا ہوں. جی
اچھا
جی
جی عارف انصار صاحب.
جی تو ابھی پھر اس کی تفصیلات نکل رہی ہیں, لیکن یہ میرا خیال کہنا قبل از وقت کہ ہم ڈائریکٹلی کنکلوژن پہ چلے جائیں, کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگ کچھ کر رہے ہیں, ان کے کچھ ذہنی پرابلمز ہیں, بیمار ہیں لوگ, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, تو ہر چیز کا نام انڈر آئی ایس ہی آتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ ٹائم ہمیں دینا بھی چاہیے کہ یہ واقعات جو ہیں ان کی جو لڑیاں ہیں وہ کہاں ملی ہیں.
اچھا عرفان صاحب, یہ فرمائیے کہ سینٹرل لندن میں جو یہ واقعہ ہوا ہے کہ چاقو سے حملہ کر کے اب ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ, اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک کوئی پینک کسی کیفیت ہے وہاں پر. کیا کہتی ہے پولیس؟ تو کوئی بات طے ہوئی کہ یہ مینٹلی ایل آدمی تھا؟
تو تحقیقات ہوئی ہیں
جی,
اس کا نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ اس میں کوئی جہادی کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے
جی,
بلکہ اس بندہ جو تھا جو نارویجین شہری ہے مگر صومالیہ کا اس کو باشندہ ہے اوریجنلی
جی,
تو اس کا شاید دماغی تعاون ذرا خراب تھا, ٹھیک نہیں تھا, تو ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیررزم کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے.
اچھا,
یہ غنیمت ہے کہ اس میں کوئی مذہبی کوئی ایلیمنٹ فی الحال نظر نہیں آیا.
اچھا عرفان صاحب, جو بتائیے کہ اب اس وقت لیٹسٹ کیا سچویشن ہے لندن میں؟
جی ٹینشن تو بہت ہے, بہت پولیس نکلی ہوئی ہے, بہت بےکار سے یہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دلاسا دلا رہے ہیں کہ بھئی کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے, سب تو کچھ انڈر کنٹرول ہے, کیونکہ جو حادثے ابھی حال میں ہوئے یورپ میں
جی,
ان کے بعد ظاہر ہے انگلینڈ میں بھی جو تھریٹ پرسیپشن بہت اونچا تھا, کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پر بھی اس قسم کے کوئی حملے ہو سکتے ہیں آسانی سے, مگر لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب کچھ انڈر کنٹرول ہے.
اچھا,
ٹینشن ہے
جی. عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ یورپ میں جو حملے ہوئے ہیں اور اب یہاں پر بھی ایک آدھ آدمی ایسا نکلا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس کا جو انفلوئنس ہے وہ بتدریج ایکسپینڈ ہو رہا ہے, یا یہ کہ وہ شرنک کر رہے ہیں؟ اب جیسا کہ عراق میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ظاہر سے مٹ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو مار پڑ رہی ہے.
نہیں, ایک سوچ ہے جو پھیل رہی ہے, مطلب گراؤنڈ پہ جو ملٹری والا اسپیکٹ ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے, وہ تو شرنک کر رہا ہوگا, لیکن جو سوچ ہے وہ پھیل رہی ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ ڈسکشن ہے, لیکن اور اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہ کوئی کوآرڈینیٹڈ چیزیں نہیں ہیں, اپنے طور پہ لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں, ریکروٹ ہو رہے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہیں, جو کہ اس کا خطرناک پہلو ہے جس کو لون ورک بھی کہا جاتا ہے.
نہیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی خلافت قائم کر لی تھی موصل وغیرہ میں, یہاں پر شام کے کچھ علاقوں میں, لیکن وہاں سے تب ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے, وہاں پر تو ان کو پریشر بہت زیادہ ہے, تو ان کی جو ایک مملکتی حیثیت تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے, اب خالی ان کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے.
جی بالکل, یہی کہا جا سکتا ہے, اور یہی اس وارن ٹیرر کی امپلیکیشن ہے, پیچیدگی ہے کہ وہ لوگ ایک جگہ سے بھاگ کے کسی اور ویکیوم میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, تو شاید اسی وجہ سے لیبیا میں جو اب اٹیک شروع ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی, وہ میرا خیال ہے اسی کنسرن کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ادھر جو پریشر پڑا ہے شام اور عراق کی طرف, ہو سکتا ہے کہ اب وہ جو ویکیوم لیبیا میں تھا ادھر جانے کی کوشش ہو, اور لیکن یہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے, اور پھر وہی آپ کی بات, ایک تو جو مملکت والی کوشش تھی یا خلافت والی, لیکن سوچ کا کیا کیا جائے, اس کا کلا کوما کس طرح سے کیا جائے گا, اور وہ پھر کازز میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو اس کا کلا کوما کرنا ہے اس کے کیا طریقے کار ہیں.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, جناب عرفان حسین صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.